قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے محافظ ہیں، دنیا کو بتانا ہے۔
ابھی آپ نے اس کی تلاوت کا اور سماعت کا شرف حاصل کیا۔ یہ پارہ دو سوروں پر مشتمل ہے، ایک سورہ انبیاء اور دوسرا سورہ سورہ حج۔ جو پہلا سورہ اس میں ہے سورہ انبیاء، اس کی 112 آیتیں، اور یہ مکی سورہ یعنی پیغمبر اکرم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوا ہے۔ اس سورہ کا جو نام ہے وہ خود اس کے مضمون کی طرف متوجہ کرتا ہے، اس لیے کہ اس کے اندر کئی انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ زیادہ تر انبیاء کا ذکر اختصار کے ساتھ آیا ہے، بعض کا ذکر تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ آیا ہے، مگر ابتدا میں کئی آیتیں وہ ہیں کہ جن کے اندر آپ دیکھیں گے کہ ایک مقدماتی بحث ہے، اور پھر اس کے بعد انبیاء کا ذکر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ مثلا پروردگار عالم نے ابتدا میں اس بات کی طرف متوجہ کیا ہے کہ حساب کا وقت آ گیا ہے، جو شروع ہی کے اندر پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا، مگر لوگ ہیں کہ وہ کھیل کود میں لگ جاتے ہیں اور اس کی طرف توجہ نہیں کرتے جو پیغام ہے۔ اور اس کے بعد پیغمبر اکرم کے اوپر جو مختلف قسم کے الزامات عائد کیے گئے ان کا ذکر کیا گیا کہ یہ عام انسان ہے، اسی طرح سے یہ کہا گیا کہ اس کا جو کلام ہے وہ جادو ہے، یہ خواب و خیال ہے، افترا ہے یعنی جھوٹی کہانی ہے، شاعر ہے، بلکہ کچھ خواب ہیں، خواب پریشان، کہ جس کو یہ ہمارے سامنے بیان کرتا ہے اس کا خدا کے کلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ان اعتراضات میں سے ہیں کہ جو مخالفین نے پیغمبر اکرم پر وارد کیے تھے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہے کہ ہم نے کائنات کو بے مقصد پیدا نہیں کیا، ہم حق اور باطل کے ذریعے مقابلہ کرواتے ہیں اور حق کے ذریعے باطل کو پاش پاش کر دیتے ہیں۔ آگے پھر پروردگار عالم نے وہ مشہور دلیل بیان کی کہ جو ہمارا بچہ جب توحید کی بحث ہوتی ہے تو اس کو پیش کرتا ہے، اور وہ کیا ہے کہ اگر زمین میں دو خدا ہوتے تو پھر زمین اور آسمان دونوں برباد ہو جاتے ہیں۔ سیدھی سی بات ہے کہ ایک خدا کچھ کہتا ہے، دوسرا خدا کچھ کہتا ہے، اور آپس میں ریکنسائل نہیں کر پاتے، اس لیے کہ دونوں اگر خدا ہیں تو پھر دونوں قدرت مند ہیں، دونوں کے پاس طاقت ہے، تو کیسے ممکن ہے کہ پھر ایک خدا اپنی طاقت کا استعمال کر کے دوسرے کو مجبور کر دے اور دوسرا خاموش بیٹھا رہے، تو پھر وہ بھی لڑے گا، تو کچھ باقی نہیں بچنا چاہیے۔ یہ بہت محکم دلیل ہے، بہت ہی مستحکم دلیل ہے توحید کے اوپر۔ پھر آگے پروردگار عالم نے اس حقیقت کی طرف متوجہ کیا کہ جس کی بنیاد پر بہت سارے سائنس سے رغبت رکھنے والے افراد دین اسلام کی حقانیت کو پہچان گئے، جس کے اندر پروردگار عالم نے فرمایا کہ ہم نے جڑے ہوئے زمین اور آسمان کو الگ کر دیا، یعنی ابتدا میں یہ جو پورا سسٹم تھا وہ آپس میں اٹیچ تھا، پھر آہستہ آہستہ پروردگار عالم نے زمین اور آسمان کو الگ کیا اور مختلف نظام اور سسٹمز جو ہیں ان کو اسٹیبلش کیا۔ تو بہت سے اگر آپ انٹرنیٹ وغیرہ پر دیکھیں گے تو آپ کو اس طرح کی تحقیقات ملیں گی کہ جس میں سائنٹسٹ جتنے ہیں وہ اب یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اسی طریقے سے تھا کہ پہلے یہ آپس میں ملے ہوئے تھے پھر بعد میں یہ الگ ہوئے۔ تو 1400 سال پہلے جو قرآن مجید ایک بات بیان کر رہا ہے تو اس کا سورس کیا ہے؟ اس کا سورس ظاہر ہے کہ پروردگار خود ہے، ورنہ اس زمانے کے اندر تحقیق کے لیے ایسے وسائل موجود نہیں تھے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کو یہ حکم دیا کہ اے حبیب، آپ کہہ دیجئے کہ میرا کام وحی کے ذریعے ڈرانا ہے، بہرے افراد آواز نہیں سن سکتے، یعنی جو نہیں سننا چاہتے ہیں ان کو ہم زبردستی نہیں سنا سکتے، اگرچہ عذاب کا احساس کرتے ہی اپنے ظلم کا اقرار کر لیں گے۔ یہ تو دنیا کے اندر ہے، جیسے ہی ایک انسان عذاب کو دیکھتا ہے تو پھر فرعون جیسا سرکش بھی ہے وہ بھی اس وقت ایمان کا اعلان کر دیتا ہے۔ پھر یہاں سے آیت نمبر 48، یہاں سے پھر انبیاء کا ذکر شروع ہوتا ہے، اس کے اندر جناب موسیٰ، جناب ہارون علیہ السلام کا تھوڑا ذکر ہوتا ہے، پھر جو تفصیل سے ذکر ہوتا ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا یہاں پر ہے۔ یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی کو پروردگار عالم نے ڈسکس کیا، جو ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے بت شکن، یعنی بتوں کو انہوں نے توڑ دیا، تو وہ جو مشہور واقعہ ہے وہ یہاں پر بیان ہوتا ہے۔ کہ جو لوگ تھے وہ بت پرستی کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام ان کی مذمت کرتے تھے، سب چلے گئے تو ابراہیم علیہ السلام ٹھہر گئے اور انہوں نے بتوں کو چکنا چور کر دیا، جو ایک بڑا بت تھا اس کو رہنے دیا۔ جب لوگ آئے تو ان لوگوں نے سوال کیا کہ کس نے یہ کام کیا ہے، تو پھر کہا گیا کہ ابراہیم ہے کہ جو ان کی مذمت کیا کرتا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کو لایا گیا تو انہوں نے کہا کہ اس بڑے سے پوچھو، ان سے پوچھا گیا تم نے یہ کام کیا، کہا کہ اس بڑے سے پوچھو یہ تم کو بتائے گا، تو کہا کہ یہ بات نہیں کر سکتا، جب یہ بات نہیں کر سکتا تو تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے، تمہارے نفع اور نقصان کا مالک کیسے ہو سکتا ہے۔ یہ بڑا ایک جدال احسن تھا جو ابراہیم علیہ السلام نے کیا، مگر اس کے بعد پھر ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اندر ڈالنے کا فیصلہ کر دیا گیا، جس پر جناب ابراہیم علیہ السلام نے توکل کا مظاہرہ کیا، اور پھر جب آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو پروردگار عالم نے نار نمرود کو ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا، کونی بردم و سلامہ، کہ آگ ٹھنڈی ہو جا سلامتی کے ساتھ ابراہیم کے لیے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے جناب اسحاق، جناب یعقوب، یہ نسل ابراہیم ہی کے اندر وہ شاخ تھی کہ جس سے پھر بنی اسرائیل وجود میں آئے، جناب یعقوب علیہ السلام ہی کا نام اسرائیل ہے، تو اسحاق، یعقوب علیہ السلام، پھر لوط علیہ السلام ان کا ذکر کیا گیا، اور جناب نوح علیہ السلام کا ذکر کیا، پھر داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، اسماعیل، ادریس، ذوالکفل، ذوالنون، ذوالکفل کا تذکرہ قرآن مجید میں کم ہے، تو یہاں ان موارد میں سے ہے کہ جہاں پر پروردگار عالم نے جناب ذوالکفل کا بھی تذکرہ کیا۔ ذوالنون قرآن مجید کے اندر جناب یونس علیہ السلام کا ایک نام ہے، یعنی ذوالنون کہا جائے تو اس سے مراد یونس علیہ السلام ہی ہوتے ہیں، نون عربی کے اندر مچھلی کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، ذوالنون یعنی مچھلی والے، چونکہ وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تھے لہٰذا ان کو ذوالنون کہا جاتا تھا۔ اسی طرح سے جناب زکریہ علیہ السلام اور جناب یحییٰ علیہ السلام، یہ پھر باپ بیٹے ہو گئے، ان کا ذکر آیا، پھر جناب مریم سلام اللہ علیہا، اور اشارتاً ان کے فرزند جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر اختتام میں یاجوج اور ماجوج کا تذکر آیا، اور پیغمبر اکرم کے بارے میں وہ مشہور آیت کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، وہ بھی اسی صورت کے اندر ہے، وہ ہمارا صلی اللہ کا اللہ رحمت للعالمین، ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ آخر میں پروردگار عالم نے وہ مشہور وعدہ بھی کیا کہ ہم نے زبور میں ذکر کے بعد لکھ دیا ہے کہ زمین کے آخری وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے، اور پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اس کا اگر آپ لنک محسوس کریں کہ اس آیت کے ذریعے سے حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اوپر اور ان کا جو آخری اس دنیا کے اندر معاملہ ہوگا اس کے اوپر بہت زیادہ استدلال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی یہیں پر آیا ہے۔ تو یہ آیتیں ہیں کہ جن کے بعد پھر پروردگار عالم نے ایک کنکلوڈنگ کچھ ریمارکس دیے اس سورے کے اندر کہ اگر عذاب میں تاخیر ہو جائے تو یہ عذاب میں تاخیر کو کوئی اپنے فائدے میں نہ سمجھے، بلکہ تاخیر عذاب ایک طرح کا امتحان بھی ہوتا ہے اور ایک معینہ مدت کا آرام بھی ہوتا ہے، کہ ٹھیک ہے تم عیاشی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن بالآخر جب اللہ کا عذاب آئے گا تو وہ پھر بہت سخت ہوگا۔ پیغمبر اکرم کی دعا کہ خدایا ہمارے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے اور ہمارا پروردگار ہی تم لوگوں کی باتوں میں مقابلے میں ہمارا مددگار ہے، یہ پیغمبر اکرم کی ایک دعا اور پیغمبر اکرم کا سٹیٹمنٹ جس کے اوپر تقریباً یہ سورہ مکمل ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد دوسرا سورہ 17ویں پارے کا ہے، وہ سورہ حج ہے، یہ مدنی سورہ ہے، یعنی پیغمبر اکرم پر ہجرت کے بعد نازل ہوا تھا، اور اس کے اندر 78 آیتیں ہیں، 78۔ اس کا نام جو ہے سورہ حج، آپ جانتے ہیں کہ فروع دین کی ایک بہت اہم عبادت ہے، اس کی انفرادیت یہ ہے کہ قرآن مجید میں فروع دین میں سے کسی اور کے نام پر کوئی سورہ نہیں، یعنی آپ کو سورہ نماز یا سورہ صلات نہیں ملے گا، سورہ صوم نہیں ملے گا، سورہ زکوٰۃ نہیں ملے گا، سورہ حج یہ واحد سورہ ہے کہ جو فروع دین میں سے کسی عبادت کے اوپر پروردگار عالم نے اس سورہ کو عنوان قرار دیا۔ اس سورہ کے اندر حج کی بات تو ہے، مگر حج کے علاوہ بھی بہت ساری باتیں ہیں کہ جو پروردگار عالم نے کی ہیں۔ آغاز میں پروردگار عالم نے قیامت کی منظر کشی کی ہے کہ قیامت کا زلزلہ، اس کی باتیں، کہ اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ جس کے اثر میں آ کر دودھ پلانے والی عورتیں اپنے بچوں سے غافل ہو جائیں گی. کیا مطلب؟ بدترین اگر ماحول ہو تب بھی ماں اپنی اولاد سے غافل نہیں ہوتی. یہ ایک سمجھنے والی بات ہے کہ ماں جو اپنی اولاد کے ساتھ اٹیچمنٹ رکھتی ہے, اس موقع پر کوئی بھی چیز آ جائے وہ اپنی اولاد کو نہیں چھوڑے گی. یہ منظر کشی ہے کہ قیامت جو ہے وہ اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ یہ اٹیچمنٹ بھی لوز ہو جائے گا, کہ یہ اٹیچمنٹ بھی ختم ہو جائے گا. اب ظاہر ہے کہ جب قیامت آ گئی تو اس موقع پر جب ایک انسان اس دنیا سے چلا گیا, ختم ہو گیا, تو ایک تو یہ ہے کہ مثلا تباہی ہو رہی ہے, بربادی ہو رہی ہے, پہاڑ ہل رہے ہیں, زمین زلزلہ آ رہا ہے, اس منظر کی بات کریں یا خود قیامت کے میدان کی بات کریں, دونوں صورتوں میں سمجھانے والی بات یہ ہے کہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ایک دوسرے سے غافل ہوگا, یعنی کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی, وہ ہر ایک اپنے اپنے معاملے کے اندر ہی لگا ہوا ہوگا, نفسا نفسی کا عالم ہوگا, نہ باپ اولاد کے بارے میں, نہ ماں اولاد کے بارے میں, نہ بھائی بہن کے بارے میں, نہ میاں بیوی کے بارے میں, ہر ایک اپنے اپنے معاملات کو دیکھ رہا ہوگا, کوئی کسی اور کی کوئی مدد نہیں کر پائے گا. اس کے لیے یہ مثالیں بیان کی گئیں کہ اگر دودھ پلانے والی عورت ہے تو وہ اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی, اگر پریگننٹ عورت ہے تو اس کا حمل ساقط ہو جائے گا, یعنی وہ اپنے اس حمل کے بارے میں بھی کوئی دھیان نہیں دے پائے گی. ایسا لگے گا کہ جیسے لوگ نشے کے عالم میں, حالانکہ وہ نشہ نہ ہوگا بلکہ عذاب الہی ہوگا, اور عذاب الہی بہت شدید ہوتا ہے. آگے جا کر قیامت کے لیے کچھ دلائل پروردگار عالم نے بیان کیے ہیں کہ اگر تمہیں قیامت میں شک ہے تو تم یہ سوچو کہ ہم نے تم کو کیسے بنایا, یعنی اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ زمین میں ملنے کے بعد, مٹی میں چلے جانے کے بعد, چورا چورا ہو جانے کے بعد تمہیں واپس کیسے وہ زندہ کرے گا, تو تم خود کیا تھے؟ تم پہلے مٹی تھے, نطفہ بنایا, علقہ بنایا, مضغہ, یہ جو ماں کے پیٹ کے اندر جو بچہ بننے کے مختلف مراحل ہیں, پھر اس بچے کو اس دنیا میں لے کر آئے, پھر اس کو جوان بنایا, پھر ضعیف بنایا. جب یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو تمہیں مرنے کے بعد واپس زندہ کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ انسان کی عقل کو اپیل کیا ہے کہ تم سوچو کہ جس کی قدرت اتنی ہے وہ یہ کیوں نہیں کر سکتا. پھر اس کے بعد ایک اور مثال دی کہ جب ہم پانی برسا کر مردہ زمینوں کو زندہ کر سکتے ہیں, زمین کو تم دیکھتے ہو بنجر ہے, پانی آتا ہے, آسمان سے بارش برستی ہے, اور پھر کچھ عرصے کے بعد فصل اس کے اندر لہلہاتی ہوئی نظر آتی ہے, تو اگر ہم مردہ زمین کو زندہ کر سکتے ہیں تو مردہ انسان کو زندہ کیوں نہیں کر سکتے؟ جب مردہ زمین سے تمہیں زندگی کے آثار نظر آتے ہیں تو اسی مردہ زمین سے کہ جس کے اندر انسان دفن ہے ہم واپس ان کو بھی باہر نکال سکتے ہیں, یہ ہمارے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے. پھر اس کے بعد بعض افراد کے ایمان کے اوپر تنقید کی گئی, جس کو آپ کہیں گے کہ یک رخا ایمان, کہ ایک سائٹ کا ایمان ہے, کہ میٹھا میٹھا ہب ہب, کڑوا کڑوا تھو تھو. اس کو آج عام طور پر یہ کہا جاتا ہے کہ جناب علی, اگر مولا سے منتیں اور مرادیں پوری ہو رہی ہیں تب تو مولا بہت اچھے ہیں, لیکن مولا اگر قربانی مانگ لیں تو پھر ایسے مولا سے تھوڑا فاصلے پر رہنا چاہیے. قرآن کہتا ہے بعض لوگوں کا ایمان صرف ایک رخ کا ہوتا ہے, اگر نیکی مل جائے تو خوش اور مصیبت پڑ جائے تو پلٹ جاتے ہیں کہ کون سا اسلام اور کیسا اسلام, کون سا دین اور کیسا دین, تو وہ مشکل وقت میں مددگار نہیں ہوتے. تو امام حسین علیہ السلام نے جملہ کہا تھا کہ دین جو ہے چٹخارا ہے, دین جو ہے وہ زبان کا چٹخارا ہے, کہ جب مشکل پڑتی ہے تو پھر دیندار افراد بہت کم نظر آتے ہیں, یہ جو قربانی کی بات ہے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اگر ان لوگوں کو نیکی مل جائے تو خوش ہو جاتے ہیں اور مصیبت پڑ جائے تو پلٹ جاتے ہیں. ان لوگوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں جگہ خسارہ ہے, اور یہ ایسے افراد کو پکارتے ہیں کہ جن کا نہ کوئی فائدہ ہے اور نہ نقصان, اور یہ ایک طویل گمراہی ہے. آگے پروردگار عالم نے حج کی بحث شروع کرنے سے پہلے مسجد الحرام کے بارے میں کچھ باتیں بیان کی. مسجد الحرام وہی مسجد کی جس کے اندر خانہ کعبہ ہے. پروردگار عالم فرماتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والے اور راہ خدا اور مسجد الحرام سے روکنے والے, جس میں قریب اور بعید سب کا برابر کا حق ہے, سواء العاقف والباق, کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی وہاں پر رہتا ہے تو اس کا حق زیادہ ہے اور جو باہر سے آتا ہے تو اس کا حق کم ہو جاتا ہے. جو باہر سے آ رہا ہے سیدھی سی بات ہے، وہ اتنی زحمت برداشت کر کے وہاں پر پہنچ رہا ہے خانہ کعبہ کی زیارت کے ساتھ، اور ظلم کے ساتھ مسجد میں الحاد کرنے والے سب کے لیے عذاب علیم ہے، یعنی دردناک عذاب ہے. پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کی اس ندا کا تذکرہ کیا گیا کہ اس وقت یاد کرو کہ جب ابراہیم کے لیے خانہ خدا کی جگہ مہیا کی اور کہا گیا کہ اے ابراہیم یہاں پر شرک نہیں ہونا چاہیے، طواف اعتکاف رکوع سجود کرنے والوں کے لیے اسے پاک رکھا جائے، اور یہ بھی کہا کہ لوگوں کو آواز دو کہ حج کے لیے کہ وہ آئیں، پیدل بھی آئیں گے اور سواری پر بھی آئیں گے. یہ وہ مشہور آیت ہے کہ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل زامر یاتین من کل فج عمیق، دور دراز سے بھی لوگ آئیں گے، پیدل بھی آئیں گے، سواریوں پر بھی آئیں گے. اور پھر اس کے بعد وہ مشاہدہ کریں گے، جو منافع جو فائدے ان کے لیے ہیں اس کو وہ خود بھی دیکھ سکیں گے، اور جو چوپائے ہیں پھر ان کا رزق ان کو فراہم کیا گیا ہے تو وہ اس کو خود بھی کھائیں، فقیروں کو بھی کھلائیں. پھر صفائی ستھرائی کا انتظام کریں اور خانہ خدا کا طواف کریں. پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے ایک عنوان کی طرف متوجہ کیا اور وہ ہے شعائر اللہ. یہاں پر جو قربانی کا جانور ہے، والبدنا جعلنا لکم من شعائر اللہ، قربانی کا جانور ہے اس کو بھی کہا گیا کہ یہ اللہ کے شعائر میں سے ہے. اللہ کے شعائر کا مطلب اللہ کی نشانی، کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، کہ جس کے ذریعے سے انسان خدا سے قریب ہو جائے. تو یہ شعائر اللہ کا جو عنوان ہے یہ خود وسیلے اور توسل اور ان تمام تر چیزوں کے اوپر بہت اہم دلیل بنتا ہے، اس لیے کہ پروردگار عالم نے اس کی تعظیم کو وَمَن يُعَظِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، یہ انسان کے دل کی تقویٰ کی علامت ہے کہ اگر وہ اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے. تو صفا اور مروہ کو پروردگار نے سورہ بقرہ کے اندر شعائر اللہ میں سے قرار دیا، اور یہاں اس سورہ کے اندر پروردگار عالم نے قربانی کے جانور کو شعائر اللہ میں سے قرار دیا، جس سے انسان کے لیے سوچنے کی گنجائش پیدا ہوئی کہ اگر یہ شعائر اللہ میں سے ہیں تو اگر انسانوں میں سے کوئی اپنے آپ کو قربان کر دے تو اس کی یاد بھی شعائر اللہ میں سے ہوگی. یہ عام طور پر امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے اوپر استدلال کیا جاتا ہے. پھر پروردگار عالم نے آگے ایک خاص بات کی طرف متوجہ کیا کہ یہ جو تم قربانی کرتے ہو اور جانور کو ذبح کرتے ہو تو لَن ینال اللہ لحومہا ولا دماؤہا، اللہ کے پاس نہ اس جانور کا گوشت پہنچتا ہے نہ اس جانور کا خون پہنچتا ہے. اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ خدا تک اس کا گوشت جاتا ہے، نہیں جاتا، خدا تک اس کا خون جاتا ہے، نہیں جاتا. خدا کس چیز کو قبول کرتا ہے؟ اللہ کی ینا لہو تقوی منکم، جو تمہارے دل کے اندر تقوی موجود ہے خدا تک وہ جاتا ہے. نیت کی تمہاری پاکیزگی، کہ تمہاری نیت کتنی خالص ہے، تم کس خلوص کے ساتھ اس کام کو انجام دے ہو. انہیں جو گوشت ہے اس کا فائدہ دوسرے افراد اٹھائیں گے، خود تم کھاؤ گے، دوسرے غریب کھائیں گے، رشتہ دار کھائیں گے تو ان کا پیٹ بھرے گا، یہ اچھا کام ہے. مگر خدا جس چیز کے اوپر فوکس کرتا ہے وہ ہے تقویٰ، کہ تم کس نیت کے ساتھ اس کام کو انجام دیتے ہو. سورہ حج اس اعتبار سے بھی بہت اہم ہے کہ اس کے بعد پھر پروردگار عالم نے جہاد کا ذکر شروع کیا، اور قرآن مجید کے اندر یہ پہلی آیت مانی جاتی ہے کہ جو جہاد کے بارے میں نازل ہوئی. وہ آیت کون سی ہے؟ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اجازت دی جاتی ہے ان لوگوں کو کہ جن کے ساتھ قتال کیا جا رہا ہے اس لیے کہ ان کے اوپر ظلم کیا گیا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ، اور اللہ یقیناً ان کے نصرت کے اوپر قدرت رکھتا ہے. یہ آیت مانی جاتی ہے کہ پہلی آیت ہے جو قرآن مجید کے اندر نازل ہوئی جہاد اور قتال کے بارے میں، یعنی جہاد بھی وہ والا جہاد کہ جس کے اندر تلوار چلانی ہے، اس لیے کہ قتال کا ذکر اس کے اندر موجود ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں پھر سورہ بقرہ، سورہ غزوہ بدر ہے جو پہلا باقاعدہ معرکہ ہے مسلمانوں کا، اس کا بیک گراؤنڈ، اس کے اندر یہ آیت موجود ہے. قرآن مجید میں غزوہ بدر مختلف موقعوں پر ڈسکس ہوا ہے، اس میں سورہ بقرہ بھی ہے، یہ والا موقع بھی ہے، سورہ انفال بھی ہے، سورہ محمد بھی ہے. سورہ انفال تو آپ لوگ پڑھ چکے، سورہ بقرہ بھی آپ پڑھ چکے، پھر یہ جو سورہ ہے وہ یہاں پر، اور پھر اس کے بعد سورہ محمد 47واں سورہ 47، وہاں پر جب آپ پہنچیں گے تو اس کے اندر بھی غزوہ بدر کے بارے میں گفتگو آئی ہے. تو یہ پہلی آیت. پھر اس کے بعد پیغمبر اکرم اور ایک عمومی بات بھی کی گئی کہ اگر زمین میں اختیار مل جائے تو تم کیا کام کرو، زمین میں اختیار مل جائے تو نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، نیکیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو، اور انجام کار خدا ہی کے ہاتھوں میں ہے۔ یہ آیت بہت اہم ہے، تشریح کا موقع نہیں لیکن یہ آیت بہت اہم ہے، یعنی خاص طور پر حکومت اسلامی کے قیام کے حوالے سے اس آیت کی بڑی ایک مرکزی حیثیت ہے، اس لیے کہ اس آیت کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اقتدار مل جائے تو وہ کون سے کام ہے کہ جو انجام دینے ہیں۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے پیغمبر اکرم کی تسکین کے لیے، تسکین رسول کے لیے کچھ باتیں بیان کی ہیں کہ اگر یہ لوگ آپ کی تکذیب کرتے ہیں، آپ کو جھٹلاتے ہیں، تو اس سے پہلے قوم نوح، قوم عاد، قوم ثمود، قوم ابراہیم، قوم لوط، قوم اصحاب مدین اور قوم موسیٰ سب یہ کام کر چکے ہیں۔ یعنی نبیوں کو جھٹلانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، نبی سے زیادہ سچا کون ہوگا، مگر اس کو بھی جھٹلایا گیا اور اس کی بھی تکذیب کی گئی اور اس کو یہ ساری چیزیں برداشت کرنی پڑی تھی۔ تو پھر پیغمبر اکرم سے خطاب ہوتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ ہم نے ان سب کو پہلے مہلت دی، اس کے بعد اپنی گرفت میں لے لیا، دیکھ لو کتنی ظالم بستیاں الٹی پڑی ہیں، کتنے کنویں معطل ہو گئے اور کتنے مضبوط قصر یعنی محل مسمار ہو گئے۔ کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ ان کے پاس سمجھنے والے دل اور سننے والے کان ہوتے؟ حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، سینوں کے اندر دل اندھے ہوتے ہیں۔ بصارت کی کمی چھوٹا مسئلہ ہے، بہت چھوٹا مسئلہ ہے، بصیرت کی کمی اور وہ ختم ہو جائے تو یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ تو قرآن کہتا ہے کہ یہ اندھے جو آنکھ اگر نہیں ہے وہ اندھا پن اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، بلکہ قرآن تو کہہ رہا ہے کہ وہ اندھے ہیں ہی نہیں، عین ممکن ہے کہ اس کے باوجود بڑے بڑے صاحبان بصیرت آپ کو مل جائے، بہت اللہ سے قریب مل جائے، مگر اصل جو ایشو ہے وہ تو یہ ہے کہ انسان کے دل کے اندر بصیرت ختم ہو جائے، دل جھکتا ہی نہیں ہے، دل لرستا ہی نہیں ہے، اللہ کی آیتیں ان کے سامنے تلاوت کی جائیں ان کا دل لرستا نہیں ہے، وہ بے قرار نہیں ہوتے، آنکھوں میں آنسو نہیں آتے۔ یہ وہ کیفیت ہے کہ جو بڑی ہی غمزدہ کیفیت ہے اور بڑی افسوسناک کیفیت ہے۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے تھوڑا آگے جا کر ایک مرتبہ پھر عقیدہ قیامت کے اوپر تاکید کی ہے، یہ بھی ارشاد فرمایا کہ خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے اور شہید ہو جانے والے یا مر جانے والے، خدا کی راہ میں ہجرت کرنے والے یعنی کسی علاقے کے اندر پرسیکیوشن ہے اور انسان اپنے دین کو پریکٹس نہیں کر پا رہا تو اس کی وجہ سے وہ ہجرت کرے، شہید ہو گیا یا ویسے ہی مر گیا، پروردگار عالم کے پاس ان لوگوں کے لیے بہترین رزق ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا۔ اختتام پر پروردگار عالم نے بعض مثالیں دی ہیں جو بڑی زبردست مثالیں ہیں، ان میں سے ایک مثال مکھی کی ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ خدا کے علاوہ تمام معبود یعنی جن کی یہ لوگ عبادت کرتے ہیں یہ اس قدر کمزور ہیں کہ ایک مکھی کو بھی پیدا نہیں کر سکتے، اور اگر مکھی کوئی چیز ان سے چھین کر لے جائے تو اسے واپس بھی نہیں لے سکتے۔ یہاں طالب اور مطلوب دونوں بہت کمزور ہیں، یعنی جو طلب کر رہا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے، جس سے طلب کیا جا رہا ہے وہ بھی بہت کمزور ہے۔ تو اگر انسان کسی کے اوپر تکیہ کرے تو اس کو مضبوط ہونا چاہیے، کسی پر بھروسہ کرے تو اسے مضبوط سہارا ہونا چاہیے۔ آخر میں پروردگار عالم نے فرمایا کہ ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو، پروردگار کی عبادت کرو، نیکیاں انجام دو کہ اسی میں کامیابی ہے، راہ خدا میں حق جہاد ادا کرو، اس نے تمہیں منتخب کیا ہے، اور دین میں مشقت نہیں رکھی، یہ تمہارے باپ ابراہیم کا دین ہے جنہوں نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، تاکہ رسول تمہارے اعمال کا نگران رہے اور تم لوگوں کے گواہ رہو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ سے وابستہ ہو جاؤ، وہی تمہارا مولا ہے، بہترین مولا اور بہترین مددگار۔ پروردگار عالم آپ سب کا ہمارا حامی و ناصر ہو، قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وارث قرآن امام زمانہ کی زبور میں تاجیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔